السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی 6 سرخیوں سے۔ پاکستان
بھر میں یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے لیے رکون کی مبینہ منتقلی پر امریکہ نے 4 پاکستانیوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ دنیا میں بھوک کے شکار 118 ترقی پذیر ملکوں میں پاکستان 11ویں نمبر پر۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
اہل تشیع حضرات کے ذریعے پورے ملک میں یوم عاشورہ منایا گیا اور تازیوں کے جلوس نکالے گئے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، امریکی وزیر خارجہ جان کیری ہفتے کے روز لوزان سوئٹزرلینڈ میں اپنے روسی ہم منصب اور دیگر علاقائی طاقتوں کے سفارتکاروں سے شام کے بحران پر بات کریں گے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بدھ کے روز پورے پاکستان میں یوم عاشور کے موقع پر ماتمی جلوس نکالے گئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی زبانی۔
پاکستان میں یوم عاشور کے سلسلے میں شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والوں نے بدھ کو سخت سیکیورٹی انتظامات میں ماتمی جلوس نکالے۔ ملک کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں چھوٹی ماتمی ٹولیاں مرکزی جلوسوں میں شامل ہوتی رہیں اور وہ اپنے اپنے مقرر کردہ راستوں پر رواں دواں رہے۔ عاشورہ کے ماتمی جلوسوں کی حفاظت کے لیے ہزاروں کی تعداد میں اضافی پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی کے علاوہ بڑی تعداد میں رضاکار بھی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ یوم عاشور کے موقع پر کراچی اور لاہور سمیت ملک کے تقریباً تمام ہی بڑے شہروں میں ماتمی جلوسوں کی نگرانی کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی مراکز بھی بنائے گئے تھے۔ بعض شہروں میں ہیلی کاپٹر کی مدد سے ماتمی جلوسوں کی نگرانی کی جاتی رہی، جبکہ کچھ علاقوں میں نگرانی کے لیے خصوصی کیمرے بھی نصب کیے گئے تھے۔ ملک بھر کے مختلف شہروں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں سے ماتمی جلوسوں نے گزرنا تھا، وہاں موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہی۔ وزارت داخلہ کے مطابق موبائل فون سروس کی معطلی کے حوالے سے پنجاب کے 16، خیبر پختونخوا کے 12، بلوچستان میں کوئٹہ، مچھ، جعفرآباد اور جھلمکسی کے اضلاع کے علاوہ پاکستانی کشمیر، گلگت بلتستان اور وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ کی طرف سے وزارت داخلہ کو درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ موبائل سروس کم سے کم وقت کے لیے معطل کی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے امن و امان اور معاشرے میں ہم آہنگی کے فروغ کے لیے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ مذہبی اکابرین اور علماء دین سے مکمل رابطے میں رہیں تاکہ امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ ماہ محرم میں پیغمبر اسلام کے نواسے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی کربلا میں شہادت کی یاد میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے مجالس اور عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کے صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے الگ الگ پیغامات میں مسلمانوں کے اتحاد پر زور دیا۔ پاکستان میں ماضی میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں اور اسی بنا پر ماہ محرم میں ملک کے مختلف علاقوں کو حساس قرار دیا جاتا رہا ہے، جبکہ پورے ملک میں سیکیورٹی انتہائی سخت رہتی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں یوم عاشور کے موقع پر نکالے گئے جلوس اور مجالس کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
اہل تشیع حضرات کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں میں یوم عاشورہ منایا گیا اور نواس رسول حضرت امام حسین کو، جو کہ اپنے 72 رفقا کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ حضرت امام حسین نے انصاف اور حق و صداقت کی سربلندی کی خاطر جامع شہادت نوش کیا تھا۔ اس موقع پر علم، تابوت اور تازیوں کے ساتھ جلوس نکالے گئے، جن میں اہل تشیع حضرات کے ساتھ ساتھ دوسروں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جگہ جگہ پانی اور شربت کی سبیلیں لگائی گئیں اور مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ جلوسوں کے دوران عقیدت مندوں نے خنجر زنی اور زنجیر زنی کی دہلی میں مختلف مقامات پر، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں اہل تشیع حضرات کی تعداد زیادہ ہے، مذہبی عقیدت کے ساتھ جلوس نکالے گئے اور مجلسیں منعقد کی گئیں۔ خاص طور پر شیعہ جامع مسجد، کشمیری گیٹ، شاہ مردان، کربلا، جامعہ نگر اور دیگر علاقوں سے جلوس نکالے گئے۔ اہل سنت حضرات کی جانب سے بھی بعض مقامات پر تعزیوں کے جلوس نکالے گئے۔ ایک عزادار تحسین منور نے اس سلسلے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
آج یوم عاشورہ ہے، اس کے حوالے سے پورے ملک میں ہی حضرت امام حسین علیہ السلام اور سارے شہداء کربلا کو لوگ اپنے اپنے طریقوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دہلی میں کئی مقامات پر جو ہے علام و تابوت اور تعزیے کے جلوس برآمد ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے ہم لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ سو تو اعمال عاشورہ وغیرہ ہوتا ہے، تو لوگ اپنے اپنے جہاں پر بھی ہوتے ہیں، کسی کھلے میں جا کے اعمال عاشورہ وغیرہ کرتے ہیں۔ جیسے درگاہ شاہ مردہ میں ہم نے کیا، کربلا میں شیعہ جامع مسجد ہے، مختلف مقامات ہیں۔ اور اب تو اگر دیکھا جائے تو دہلی میں بہت ایسی جگہ ہیں، امام بارگاہیں ہیں جہاں پر اعمال عاشورہ بھی ہوتا ہے، اور دنیا میں ہر غم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن غم حسین میں جو ہے ہر برس ترقی دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ رہتی دنیا تک یہ غم جو ہے پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے دہشت گردی کے خلاف، کیونکہ مانا جاتا ہے کہ دنیا کی پہلی دہشت گردی جو ہے کربلا میں ہوئی تھی۔ تو کسی قسم کی بھی جو دہشت گردی ہے، یہ بتا دیتا ہے ظلم اور ظالم کی پہچان ہو جاتی ہے کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے۔ اگر آپ کربلا کو پیمانہ مان کر چلتے ہیں، تو یہ آج کے دن ہم نے مجالس کے ذریعے بھی، تقریروں میں بھی، اور جگہ جگہ جو لوگوں نے امام مسلم کے کو یاد کرتے ہوئے جو کچھ کہا، ان سے یہی بحث ہوا کہ کربلا جو ہے آتنکواد کے خلاف ایک ایسی مہم تھی جو آج بھی جاری ہے۔
دہلی کے علاوہ دیگر ریاستوں سے بھی یوم عاشورہ منانے اور تعزیوں کے جلوس نکالنے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اتر پردیش میں لکھنؤ، امروہہ، مراد آباد، میرٹھ، گورکھپور اور دیگر مقامات کے علاوہ ممبئی، حیدرآباد اور کلکتہ وغیرہ سے بھی یوم عاشورہ منانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اس موقع پر پورے ملک میں اور بالخصوص حساس مقامات پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکی حکومت نے 4 افراد اور ان کی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ یہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ ان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
امریکہ نے دہشت گردوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے لیے مبینہ طور پر رقوم کی منتقلی اور اس میں معاونت فراہم کرنے والے 4 پاکستانیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان افراد سے امریکی شہریوں کے لین دین پر پابندی اور امریکہ میں ان کے اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے۔ ان 4 میں سے 3 اس پاکستانی شہری الطاف خانانی کے قریبی رشتہ دار ہیں، جنہیں گزشتہ سال ستمبر میں امریکی حکام نے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کے لیے اپنی کمپنی کے ذریعے اربوں ڈالر غیر قانونی طریقے سے منتقل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا، اور ممکنہ طور پر ان کے خلاف مقدمے کی کارروائی رواں ماہ شروع ہوگی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے بیان کے مطابق بلیک لسٹ کیے جانے والوں میں الطاف کا بیٹا عبید خانانی بھی شامل ہے، جو مبینہ طور پر اپنے والد کی اس غیر قانونی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ دیگر 2 میں الطاف کا بھائی جاوید اور بھتیجا حذیفہ خانانی شامل ہیں، جو اس کاروبار میں مبینہ طور پر سرمایہ کاری اور معاونت فراہم کرتے آ رہے ہیں۔ 4th شخص کا نام عاطف پولانی بتایا گیا کہ جو الطاف خانانی کی کمپنی الزرونی میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے رقوم کی منتقلی میں مبینہ طور پر ملوث ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ یہ کہہ چکا ہے کہ الطاف خانانی نے اپنی کمپنی کے ذریعے دنیا بھر میں جرائم پیشہ گروہوں، دہشت گردوں اور منشیات کے اسمگلروں کو دولت کی منتقلی کے لیے اپنی خدمات پیش کی، جبکہ بینکوں اور مالیاتی اداروں سے اپنے بہترین تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اربوں ڈالر مالیت کے اثاثوں کی پاکستان، دبئی، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر ممالک کے درمیان لین دین بھی کی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری ہفتے کے روز لوزان، سوئٹزرلینڈ میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور دوسری علاقائی طاقتوں کے سفارتکاروں کے ساتھ شام کے بحران پر بات چیت کریں گے۔ محکمہ خارجہ نے اعلان کیا کہ کیری اگلے اتوار کو لندن میں علاقائی اور بین الاقوامی ساجھے داروں سے شام کے بارے میں مذاکرات کریں گے۔ روس نے شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر تسلط علاقوں پر منگل کو دوبارہ شدید بمباری کی تھی، جس میں 20 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ شام میں روس کی حمایت یافتہ فورسز کی حلب پر جارحانہ کاروائیوں اور عارضی جنگ بندی معاہدے کی ناکامی کے مضمرات نہ صرف شام بلکہ روس اور امریکہ کے تعلقات پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ روس کی پارلیمان امریکہ کے ساتھ اس معاہدے کو معطل کر رہی ہے جو جوہری ہتھیار بنانے کے حامل پلوٹونیم مواد کو جوہری توانائی کے پلانٹ میں استعمال ہونے والے مواد میں تبدیل کرنے سے متعلق ہے۔ اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہوتا ہے تو اس سے 17,000 جوہری ہتھیار بنانے کے لیے کافی جوہری مواد کو پرام توانائی کے استعمال میں لانے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے خالد حمید کی زبان میں ایک رپورٹ۔
اسی اثنا میں پوپ فرانسس نے شام میں فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ بدھ کے روز ویٹیکن میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پوپ نے کہا کہ یہ لڑائی بہت پہلے ختم کر دینی چاہیے تھی تاکہ شہری خاص طور پر بچے اس علاقے میں بمباری سے بچ جاتے۔ پوپ کا کہنا تھا پوپ کہہ رہے ہیں، میں اپنی اپیل کا اعادہ کرتے ہوئے ہنگامی اقدامات کی درخواست کر رہا ہوں اور پوری قوت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ان سے جو شام میں لڑائی کے ذمہ دار ہیں کہ وہ فوری فائر بندی کریں جو نافذ کی جائے اور جس کا احترام کیا جائے، کم از کم اس وقت تک کے لیے جو شہریوں خاص طور پر بچوں کے انخلاء کے لیے ضروری ہو جو ابھی تک تباہ کن بمباری میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ تھے پوپ فرانسس کے الفاظ۔ فائر بندی قائم کرنے کے لیے اس سے پہلے کی جانے والی بین الاقوامی کوششیں فوری طور پر ناکام ہو چکی ہیں اور یہ لڑائی پچھلے 5 سال سے پورے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ تازہ ترین مثال پچھلے مہینے کی مختصر فائر بندی ہے جو امریکی اور روسی ثالثی میں طے پائی تھی اور جس کا مقصد شمالی شہر حلب میں لڑائی کو روکنا تھا۔ مبصروں کا کہنا ہے کہ منگل کے روز حلب میں باغیوں کے قبضے والے مشرقی ضلعوں میں روسی طیاروں نے دوبارہ شدید بمباری کی ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے کہا کہ منگل کے روز یہ روس کی طرف سے اس کے بعد شدید ترین بمباری تھی جب صدر بشار الاسد کی حکومت نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ فضائی حملوں میں کافی حد تک کمی کر دیں گے تاکہ شہری غیر مسلح ہو جائیں اور اپوزیشن کے قبضے والے علاقوں کو چھوڑ دیں۔ اس سے علیحدہ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ حکومتی سانہ خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ باغیوں نے حکومتی کنٹرول والے شہر کے مغربی حصے پر گولہ باری کی ہے۔
امریکہ میں انتخابات سے پہلے 1 ماہ سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے اور صدارتی امیدوار 8 نومبر سے پہلے اپنی صدارتی مہم کو مکمل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اتوار کو ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوسرے مباحثے کے بعد ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن کے لیے ووٹروں کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ رائیاما کے جائزوں میں مضبوط سبقت کی وجہ سے کلنٹن کو اپنے سیاسی ایجنڈے پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع ملا ہے، جبکہ ٹرمپ کو اپنی اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے پر جو خواتین کے لیے انتہائی برہم کر دینے والی ہے بات کے اثرات سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ زلتیشا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
منگل کے روز ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کلنٹن نے ہریکین میتھیو سے آنے والی تباہی کو ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ قرار دیا۔
Right now, the ocean is at or near record high temperatures.
سمندر کے پانی کا درجہ حرارت ریکارڈ سطح تک بلند ہے اور اس کی وجہ سے شدید بارش اور سیلاب آیا جو ہم نے شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں دیکھا، اور بیشتر جنوب مشرق میں سمندر کی سطح تقریباً 1 فٹ تک بلند ہو چکی ہے۔ کلنٹن نے خبردار کیا کہ سطح سمندر میں بلندی کے باعث فلوریڈا کو ریئل اسٹیٹ یعنی املاک کی خرید و فروخت میں صرف ایک نسلی دور میں $400 ارب کا نقصان ہو سکتا ہے۔ کلنٹن نے کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی سے لوگوں کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔
Mosquitoes that carry diseases like the Zika virus and ticks that carry Lyme disease are expanding their ranges.
مچھر جو زیکا وائرس اور ٹکس جو لائم جیسی بیماریوں کا باعث ہیں وسیع علاقوں میں پھیلتے جا رہے ہیں، اور زیادہ شدید موسم گرما اور زردانوں کا طویل ہوتا موسم، یہ مل کر الرجی اور دمے کی بیماری کو اور بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یہ خاص طور پر بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ الفاظ تھے کلنٹن کے۔ ہلری کلنٹن نے کہا کہ صدر کی حیثیت سے وہ امریکہ کو اس قابل بنائیں گی کہ وہ صاف توانائی کی عالمی دوڑ میں چین اور جرمنی پر سبقت حاصل کر جائے۔ انتخابی مہم میں ان کے ساتھ سابق نائب صدر ایل گور بھی تھے جو آب و ہوا کی تبدیلی پر اپنے کام کے باعث نوبیل انعام بھی حاصل کر چکے ہیں۔ سن 2000 کے صدارتی انتخاب میں گور کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے مگر وہ کافی الیکٹرل ووٹ حاصل نہیں کر پائے تھے۔ اور اکثر لوگ اس کا ذمہ دار فلوریڈا میں ووٹوں کی گنتی کو ٹھہراتے ہیں۔ منگل کے روز ٹرمپ نے ٹیکسس کے شہر سین انتونیو میں اپنی انتخابی مہم کے لیے چندہ جمع کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ بہت سے سرکردہ ریپبلکن رہنماؤں کی جانب سے ساتھ چھوڑ دینے اور حمایت میں کمی کے باوجود ٹرمپ نے عہد کیا ہے کہ وہ آخری وقت تک انتخاب لڑیں گے۔ ان کے الفاظ،
On November 8th, the arrogance of Washington DC will come face to face.
8 نومبر کو واشنگٹن ڈی سی کا غرور اور امریکی ووٹر کا منصفانہ فیصلہ آمنے سامنے ہوں گے۔ ریپبلکن امیدوار کے حامی ان کے وفادار ہیں، مگر جمعے کے روز منظر عام پر آنے والی اس ویڈیو کے بعد جس میں ٹرمپ نئی شادی کے بعد ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ جنسی تعلقات کی بات کرتے نظر آئے، ہو سکتا ہے ایسی ریاستوں میں جنہیں سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، یعنی وہاں ووٹر کسی کے بھی حق میں فیصلہ دے سکتے ہیں، ٹرمپ ان ووٹروں کی حمایت حاصل نہ کر پائیں جنہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کسے ووٹ دیں گے۔ ان ریاستوں میں فلوریڈا، مشیگن، اوہایو، پینسلوینیا اور دیگر کچھ ریاستیں شامل ہیں۔ اس ویڈیو کے بعد ٹرمپ نے ایک اور ویڈیو میں اپنے الفاظ پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عملی طور پر کبھی ایسا نہیں کیا، اور یہ کہ وہ محروم امریکیوں کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک بہتر انسان بنیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل شام کے شہر حلب پر سنگ دلانہ بمباری کو روکنے میں بے عملی کا شکار ہے۔ اس شہر پر اسد حکومت اور اس کا اتحادی روس بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید رائد الحسین نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی ہنگامی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ شام، یمن، میانمار، کانگو اور برونڈی کی طرف فوری توجہ دی جائے۔ ان میں سب سے زیادہ شام کے شہر حلب کے حالات سنگینی اختیار کر چکے ہیں، جہاں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تقریباً 3.25 لاکھ لوگ محصور ہیں۔ اس کے باوجود اصلاح کی کوئی صورت نکلتی نظر نہیں آ رہی۔
We understand the bombardments continue today. The Security Council was unable to take any decision in respect of halting the
ہمیں علم ہے کہ آج بھی بمباری جاری ہے۔ پچھلے ہفتے سلامتی کونسل اس بمباری کو رکوانے کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر رہی ہے، اور اسی لیے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ سلامتی کس کے لیے ہے؟ یقیناً یہ حلب میں محصور لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ زید نے اس موقع پر یورپ میں غیر ملکوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی نفرت کی لہر پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ حکومتوں سے نالاں ہیں، حکومتیں ان کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کرتیں، اور اس کے نتیجے میں عوام اپنا غصہ کسی اور طرف نکالتے ہیں۔ نسل پرستی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور کمزور لوگوں کو ان ناانصافیوں کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ پھیلانے والے لیڈروں کی نشاندہی ہونی چاہیے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ کسی ملک کی انتخابی مہم میں دخل اندازی ان کا مقصد نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے مسٹر زید نے کہا کہ یہ انتخابات لڑنے والے لیڈروں پر منحصر ہے کہ وہ اخلاقی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ انہوں نے دوسرے ملکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومتوں کو تعمیری سیاسی مذاکرات سے مسائل حل کرنے چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
الیکٹرانک مصنوعات بنانے والی جنوبی کوریا کی کمپنی سیمسنگ کو ایک طرف اپنے نئے فون کی بیٹری کی خرابی کی وجہ سے لاکھوں فون واپس لینا پڑے، تو دوسری طرف ایسے امریکی سپریم کورٹ میں اپنی حریف امریکی فون کمپنی کی طرف سے دائر مقدمے میں تھوڑی بہت رعایت ملی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم رینڈل کی رپورٹ میں شہناز نفیس۔
ایپل کمپنی کے وکلا کا کہنا ہے کہ سیمسنگ کا فون ایپل فون کی طرح ہی لگتا ہے۔ وکیل نورین کرال کا کہنا ہے کہ عدالتوں کی جانب سے نقصانات کے ازالے کے طور پر اربوں ڈالرز کا ایوارڈ ایک مناسب فیصلہ ہے۔ ان کے الفاظ،
11 times now Samsung has been found guilty of intentionally and blatantly copying the iPhone.
سیمسنگ اب تک 11 دفعہ اعتراف جرم کر چکا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر آئی فون کی نقل کی ہے۔ ہر عدالت نے ہر سطح پر اس سے اتفاق کیا ہے۔ ہماری نظر میں یہ غلط ہے، اور یہ ڈیزائن اور ایجاد کی دنیا کے مستقبل کے لیے ایک خطرہ ہے۔ یہ الفاظ تھے نورین کرال کے۔ سامسنگ کمپنی کی کیتھلین سلیمان نے اپنی کمپنی کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ڈیزائن پیٹنٹ ایپل کمپنی کی نقل نہیں بلکہ اس پیچیدہ فون میں ڈالی گئی بہت سی نئی چیزوں میں سے ایک تھی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے حتمی فیصلہ آنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، تاہم سامسنگ کی کمپنی اس وقت اپنی ساکھ کو بہتر کرنے اور ان مشکلات سے نمٹنے میں مصروف ہے جو صارفین کی طرف سے موصول ہوئی ہیں۔ آئی ایچ ایس ٹیکنالوجی سے منسلک سینئر تجزیہ کار آئن فاک کا کہنا ہے کہ سامسنگ کے نئے گلیکسی نوٹ 7 اسمارٹ فون میں آگ لگنے کی وجہ سامسنگ کمپنی کی اس چھوٹے سے فون میں ضرورت سے زیادہ ایک بڑی بیٹری کو لگانا ہو سکتا ہے۔
Every smartphone maker now is trying to prolong the battery life of the smartphone by having larger capacity batteries, improved battery performance, quicker charging.
اس وقت اسمارٹ فون بنانے والی ہر کمپنی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اسمارٹ فون میں بیٹری کو زیادہ دیر تک چلنے، فون کو کم وقت میں چارج کرنے اور بیٹری کی صلاحیت بہتر بنانے کے لیے ان چھوٹے فونز میں بڑی اور طاقتور بیٹریاں لگائیں۔ یہ الفاظ تھے ٹیکنالوجی کے ایک ایکسپرٹ کے۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے کی وجہ سے سامسنگ کے برانڈ کو نقصان پہنچا ہے، تاہم اس سے برانڈ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ نے روس کو متنبع کیا ہے کہ وہ شام کی سرکاری فوجوں کے ساتھ مل کر بمباری کو بند کر دے، ورنہ وہ دنیا میں یکو تنہا ہو جائے گا۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری رجویل کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
شام کے شہر حلب کا زیادہ تر حصہ ان بیرل بموں، میزائل حملوں اور مارٹر گولوں کے سبب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس تباہ حال شہر میں اب بھی 2.5 لاکھ افراد مقیم ہیں، اور اگر بم گرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو ان کی زندگیاں مسلسل خطرے میں ہوں گی۔ مغربی طاقتیں روس پر الزام عائد کرتی ہیں کہ وہ عام شہری علاقوں میں بنکروں تک کو تباہ کرنے والے بم گرا کر جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ماسکو اس الزام کی تردید کرتا ہے باوجود کہ زمین پر اس کے شواہد موجود ہیں۔ فرانس نے جرائم کے خلاف بین الاقوامی عدالت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ منگل کو ایک ہنگامی پارلیمانی بحث میں برطانیہ کے وزیر خارجہ بورس جانسن نے کہا کہ روس، ان کے الفاظ میں، ایک ایسی قوم بن رہی ہے جو دنیا سے کٹ چکی ہو۔
And if President Putin's strategy is to restore the greatness and the glory of Russia, then I believe he risks...
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی حکمت عملی روس کی عظمت کی بحالی ہے تو پھر میرے خیال میں جو کچھ ہم شام میں ہوتا دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے مقصد کو راکھ میں تبدیل کر رہی ہیں۔ اراکین پارلیمنٹ زور دیتے آئے ہیں کہ وہ شہریوں کو بچانے کے لیے نو فلائی زون کا اطلاق کریں۔ قدامت پسند رکن پارلیمنٹ مسٹر تھامس ٹیوجینڈت کہتے ہیں کہ بعض فوجی اقدامات پہلے سے کر لیے گئے ہیں۔
The helicopters that are dropping barrel bombs could easily be brought down by rockets based in Turkey, in Lebanon or in...
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیلیکاپٹر بیرل بم گرا رہی ہیں ان کو ترکی، لبنان میں موجود راکٹوں سے آسانی سے گرایا جا سکتا ہے، یا پھر اس کام کے لیے ہمارے پاس اپنے ٹائپ 42 بھی ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو بحیرہ روم میں موجود ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بھی گزشتہ ماہ اقوام متحدہ کے ایک امدادی قافلے پر حملے کے بعد نو فلائی زون کی بھرپور حمایت کی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے بھی شام کے اندر شام کی حکومت اور روس کی فورسز کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے نو فلائی زون کی یہ کہتے ہوئے حمایت کے قریب پہنچ گئیں کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ روس پر مزید دباؤ ڈالے۔ ایسے میں جب روس اور مغرب کے تعلقات خراب ہو رہی ہیں، روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے فرانس کا آئندہ ہفتے کا طے شدہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست بورنو کے دارالحکومت میدگوری میں ایک دھماکہ بدھ کے روز ہوا جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے والے ادارے این ای ایم اے کا کہنا تھا کہ 6 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ 2 شخص اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ 15 زخمی افراد کا علاج کیا جا رہا ہے۔ کسی نے فوری طور پر دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ عراق کے شہر موصل کے نزدیک ترک فوجوں کی موجودگی کے خلاف انقرہ اور بغداد کے درمیان اختلافات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈوریان جونز نے استنبول سے خبر دی ہے کہ یہ اختلاف اس وقت شدت اختیار کر گیا جب ترک صدر نے سن 1923 کے لوزان معاہدے پر سوال اٹھایا جو علاقے کی بہت سی سرحدوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے ملک اور علاقے کو پچھلے مہینے اس وقت حیران کر دیا جب انہوں نے سن 1923 کی لوزان ٹریٹی پر سوال اٹھایا جو موجودہ جدید ترکی کی سرحدوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ترکی کو غیر ملکی طاقتوں نے بلیک میل کیا ہے اور اس کا بہت سا علاقہ دے دیا ہے جو کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ پیرس دہشت گرد حملوں کے مرکزی مشتبہ شخص صلاح عبدالاسلام کے وکلاء نے کہا ہے کہ وہ آئندہ اس کا دفاع نہیں کریں گے کیونکہ صلاح حملے میں اپنے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے بارے میں سوالوں کے جواب دینے پر رضامند نہیں ہے۔ فرینک برٹن نے بدھ کے روز فرانس کے بی ایم ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ بولے گا، وہ خاموش رہنے کا اپنا حق استعمال کرے گا۔ اپریل میں عبدالاسلام کو اس کی خواہش کے برخلاف بیلجیم سے پیرس کے قید خانے میں منتقل کیا گیا تھا اور وہ اس وقت سے اپنے وکلاء کے ساتھ بات نہیں کر رہا۔ خیال ہے کہ وہ اپنے قید خانے میں انتہائی نگرانی پر پریشان ہے۔ امریکہ کے جنوب مشرقی حصے کے ساحلی علاقوں میں گزشتہ ہفتے آنے والا سمندری طوفان میتھیو وہ کے نقصانات کا باعث تو بنا لیکن اس سے اتنی تباہی نہیں ہوئی جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ یہ طوفان کیریبین خطے میں شدید تباہی لایا تھا اور صرف ہیٹی میں ہی لگ بھگ 1,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی ریاست فلوریڈا سے شمالی کیرولائنا تک کے ساحلی علاقے میں میتھیو کے باعث املاک کو نقصان پہنچا اور کاروبار زندگی متاثر ہوا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے بدھ کو کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے امریکی صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو بین الاقوامی نقطۂ نظر سے یہ خطرناک ثابت ہوگا۔ زید راد الحسین نے عدم تحفظ کی شکار برادریوں کے بارے میں اور اذیت کے طریقہ کار کے استعمال سے متعلق ٹرمپ کے چند بیانات انتہائی چونکا دینے والے اور پریشان کن ہیں۔ انہوں نے یہ بیان جنیوا میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے دیا جس سے ایک ماہ قبل انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ جیسے عوامی سیاستدان اور ڈنمارک کے قوم پرست گیرٹ وائلڈر خوف کا ہتھکنڈا استعمال کر رہے ہیں اور دنیا کا ایسا نقشہ کھینچ رہے ہیں جس کا کافی کو فی الواقع موجود نہیں، جس کا مقصد اپنی جانب دھیان مبذول کروانا ہے۔ اور امریکہ کی خاتون اول مشیل اوباما نے ایک عالمی اپیل جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کی بچیاں مشکلات پر حاوی ہو سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں تاکہ وہ بامعنی اور سیر حاصل زندگی گزار سکیں۔ ان کی یہ اپیل لڑکیوں کے بین الاقوامی دن کی مناسبت سے سامنے آئی تھی جس کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن 2011 میں ابتدا کی تاکہ بچیوں کے حقوق کو تسلیم کیا جائے اور دنیا بھر میں درپیش مخصوص چیلنجوں سے وہ نبرد آزما ہو سکیں۔ منگل کے روز CNN.com پر شائع ہونے والے ایک ادارتی مضمون میں مشیل اوباما نے لیٹ گرلز لرن کی حمایت پر زور دیا جس کا مقصد ایسی بچوں کی تعلیم کے فروغ کی عالمی کوشش ہے جو اسکول داخل نہیں ہیں۔ خاتون اول نے یاد دلایا کہ اس منصوبے میں ان کی دلچسپی اس وقت پیدا ہوئی جب چند برس قبل ان کے ساتھ ملالہ یوسفزئی کی ملاقات ہوئی جنہیں طالبان نے پاکستان میں سر پر گولی ماری جو تعلیم حاصل کرنے اسکول جا رہی تھیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکہ میں ہر ادارے، ہر شعبے، حتیٰ کہ خریداری کے بڑے بڑے سٹورز اور تمام بڑی کمپنیوں میں کسٹمر سروس کا شعبہ موجود ہے۔ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو، آپ متعلقہ کسٹمر سروس کو فون کر کے استفسار کر سکتے ہیں۔ سامان خریدنا ہو، واپس کرنا ہو، نقص بیان کرنا ہو، کوئی شکایت ہو، کوئی پریشانی ہو، سب کا حل متعلقہ کسٹمر سروس کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ کسٹمر سروس اگرچہ مشاق ہوتی ہے مگر اس سے لوگوں کو شکایات بھی ہوتی ہیں کہ اس کے کام کی رفتار بہت سست ہے۔ اب سائنسدان اس سروس کو بہتر بنانے کے لیے ایک ایسا روبوٹ متعارف کروا رہے ہیں جس کی شکل انسان سے بہت ملتی ہے۔ اسے سینبورڈ کا نام دیا گیا ہے اور اس سے ہوٹل کے دربان سے لے کر کلاس روم ٹیچر تک سب خدمات لی جا سکتی ہیں۔ اس کی شکل بھی خوبصورت ہے اور پیشکش بھی۔ سنیے روبوٹ کیا کہہ رہا ہے۔
Do you need a charming sales person? No problem. Do you want a good deal? Buy one shoe and get one shoe free. Welcome to our restaurant. What can I do for you, sir? Please choose from the menu on my screen.
کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا سیلز مین خوبصورت ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو اچھی قیمت چاہیے؟ ایک جوتا خریدیے، دوسرا مفت ملے گا۔ ہمارے ریسٹورنٹ میں خوش آمدید۔ برائے مہربانی میری سکرین سے مینیو کا انتخاب کیجیے۔ ٹیکنالوجی کی چینی کمپنی کی ہان کا تیار کردہ سین بورڈ آوازیں اور چہرے پہچان سکتا ہے۔ اس روبوٹ میں کچھ ایسے سینسرز لگے ہیں کہ اگر آپ اس کا ہاتھ دبائیں تو یہ آپ کو جواب دے گا۔ اس روبوٹ کو ذاتی موبائل ڈیوائسز سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سینبورڈ چین میں گوداموں کی حفاظت اور ایئرپورٹ پر مسافروں کی مدد کے لیے پہلے ہی استعمال ہو رہا ہے۔ صوفیا لو کی ہان کی بیرون ملک مارکیٹنگ کی ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتی ہیں یہ روبوٹ ایئرپورٹ پر سیاحوں کو فلائٹ کے بارے میں معلومات دے سکتا ہے، ایئرپورٹ پر جہاں وہ جانا چاہیں ان کی رہنمائی بھی کر سکتا ہے۔ کیہان کے پاس ایسے پروگرام موجود ہیں جنہیں استعمال کر کے اس سینبورٹ نامی روبوٹ سے اور بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں بہت پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ مگر یہ روبوٹ آپ سے بھلے کوئی تقاضا نہ کرے مگر آپ کی خدمت سے انکار نہیں کر سکتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خبروں کا ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی شاہراہ پر عسکریت پسندوں اور بھارتی فوج کے درمیان 58 گھنٹے تک مقابلہ جاری رہا۔ بالآخر بھارتی فوج نے محصور عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر سے تقریباً 16 کلومیٹر جنوب میں واقع سیمپورا پامپور علاقے میں ایک 7 منزلہ عمارت میں محصور 2 عسکریت پسندوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپ تقریباً 60 گھنٹے تک جاری رہنے کے بعد بدھ کی شام ختم ہو گئی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جھڑپ میں ہلاک ہونے والے دونوں عسکریت پسندوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ جھڑپ کے دوران بھارتی فوج نے عمارت پر مسلسل بمباری کی، جبکہ عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ڈرون کیمرے استعمال کیے گئے۔ عمارت جو جموں اینڈ کشمیر انٹرپرینرشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کا ہاسٹل تھا، جھڑپ کے بعد تقریباً کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ عسکریت پسندوں نے پیر کو الصبا عمارت میں گھس کر وہاں موجود گدوں میں آگ لگائی تھی۔ جو ہی دھواں اور آگ کے شعلے عمارت سے باہر آتے دیکھے گئے، حفاظتی دستوں نے اسے گھیرے میں لے لیا، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کی ابتدائی فائرنگ میں ایک فوجی زخمی ہوا۔ عسکریت پسندوں نے عمارت کو قبضے میں لے کر یہ حرکت کیوں کی، یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ عہدیداروں کا خیال ہے کہ وہ غالباً بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارے گئے عسکریت پسندوں کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا، تاہم ان کی شناخت کرائی جا رہی ہے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف آخری حملے میں بھارتی فوج کے پیرا کمانڈوز نے بھی حصہ لیا، تاہم پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایک عسکریت پسند منگل کی شام اس وقت ہلاک ہوا تھا جب اس نے عمارت کی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی تھی۔ عسکریت پسندوں کے خلاف آخری حملے میں بھارتی فوج کے پیرا کمانڈوز نے بھی حصہ لیا، تاہم پولیس عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایک عسکریت پسند منگل کی شام اس وقت ہلاک ہوا تھا جب اس نے عمارت کی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی۔ آپریشن کے دوران فوج کی اعانت نیم فوجی دستوں اور مقامی پولیس کی عسکریت مخالف اسپیشل آپریشن گروپ نے کی۔ بھارتی کشمیر میں چونکہ گزشتہ تقریباً 14 ہفتے سے جاری شورش کی وجہ سے تمام کاروباری سرگرمیاں معطل ہیں، اس لیے جب عسکریت پسند انسٹیٹیوٹ کے کیمپس میں مبینہ طور عقب سے داخل ہونے میں کامیاب ہوئے تو اس وقت وہاں کوئی طالب علم یا تدریسی عملے کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ جھڑپ کے دوران ایک قریبی رہائشی علاقے کے مقیم بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں مسلسل نعرے لگاتے رہے۔ اس سال فروری میں اسی انسٹیٹیوٹ میں ہونے والی ایک جھڑپ میں جو 48 گھنٹے تک جاری رہی تھی، اس کی مرکزی عمارت کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس جھڑپ میں 3 عسکریت پسند اور بھارتی فوج کے 2 کپتانوں سمیت 3 اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جبکہ عمارت کو قبضے میں لینے سے پہلے عسکریت پسندوں نے سری نگر جموں شاہراہ سے گزرنے والی بھارتی وفاقی پولیس فورس CRPF کی ایک کانوائے پر گات لگا کر حملہ کر کے 2 اہلکاروں کو ہلاک اور 8 کو زخمی کیا تھا۔ اس واقعے میں انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والا ایک مقامی مالی بھی ہلاک ہوا تھا۔ دنی اثناء بدھ کو مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے سری نگر کے کئی علاقوں میں کرفیو نافذ کیا تاکہ شیعہ مسلمانوں کو روایتی راستوں سے ذوالجناح کا جلوس نکالنے سے روکا جا سکے۔ تاہم کرفیو اور سخت حفاظتی نظامات کے باوجود سری نگر کے مختلف علاقوں میں عزاداری کے جلوس نکالے گئے۔ ایک علاقے میں کرفیو توڑ کر جلوس نکالنے والے درجنوں افراد کو پولیس نے ان کی طرف سے ابتدائی مزاحمت دکھانے کے بعد حراست میں لے لیا۔ بھارتی کشمیر میں 1990 سے جب بھارت سے آزادی کے لیے چلائی جا رہی تحریک نے عسکری شکل اختیار کر لی، محرم کی 8ویں اور 10ویں تاریخ کو روایتی راستوں سے ماتمی جلوس نکالنے پر پابندی عائد ہے۔ تاہم آزاداروں کو ان علاقوں میں بعض پابندیوں کے تحت ماتمی جلوس نکالنے اور جلسے کرنے کی اجازت ہے جہاں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت آباد ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا مقصد امن امان کو برقرار رکھنا ہے، تاہم انہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ ماتمی جلسے جلوسوں کو بھارت مخالف جذبات کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ماضی میں کئی موقعوں پر ہوا ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
سن 2016 کے گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق پاکستان بھوک کے شدید مسئلے سے دوچار ہے۔ اس کی 22% آبادی کو دو وقت کی روٹی میسر نہیں۔ اس اشارے کی مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
دنیا کے 18 ترقی پذیر ممالک میں بھوک کی صورتحال سے متعلق ترتیب دی گئی فہرست میں پاکستان 107ویں نمبر پر ہے، جبکہ افغانستان کے علاوہ خطے کے دیگر ممالک میں صورتحال پاکستان سے بہتر بتائی گئی ہے۔ امریکہ میں قائم انٹرنیشنل فوڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے منگل کو گلوبل ہنگر انڈیکس 2016 جاری کی گئی، جس میں ترقی پذیر ممالک کو 0 سے 100 کے درمیان پوائنٹس دیتے ہوئے فہرست میں ان کی درجہ بندی کو ظاہر کیا گیا۔ انڈیکس کے مطابق پاکستان 33.4 پوائنٹس حاصل کر سکا ہے، جو کہ 9 سال قبل کی شرح سے کچھ بہتر ہے۔ خطے کے دیگر ممالک میں افغانستان 111ویں، بھارت 97ویں اور چین 27ویں نمبر پر ہے۔ انڈیکس میں یہ بتایا گیا کہ عوام کو درپیش خوراک کی کمی اور بھوک کے خاتمے کی موجودہ شرح کے تناظر میں بھارت، پاکستان اور افغانستان دنیا کے ان 45 ممالک میں شامل ہیں جہاں بھوک کی صورتحال سن 2030 میں معتدل سے پریشان کن سطح تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان کی موجودہ حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ غربت اور افلاس کے خاتمے کے لیے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اقدام کیے گئے ہیں، جن کے ثمرات معاشرے کے نچلے طبقے کو بھی پہنچیں گے۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہی سے بڑھتی ہوئی طبقاتی تفریق کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ غربت کی شرح جانچنے کے لیے ایک نئے فارمولے کے تحت حکومت نے رواں سال کہا تھا کہ پاکستان کی 38.8% آبادی شدید غربت میں زندگی گزار رہی ہے۔ معاشی و سماجی امور کے ماہر عابد سلہری کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر امیر اور غریب طبقے میں بڑھتا ہوا فرق دیکھا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومتی اقدام غربت کی لکیر پر زندگی گزارنے والوں کے معیار زندگی کو تو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن شدید بھوک و افلاس کے شکار طبقے کے لیے اسے مزید ٹھوس اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔
جب تک ذرائع روزگار مہیا نہیں ہوں گے تب تک آپ کی گروتھ جو ہے وہ شاید بہت زیادہ ہارمفل ثابت نہیں ہوگی۔ مائکرو اکنامک انڈیکیٹر وہ تو امپروو ہو جائیں گے، لیکن ایک عام فرد کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کے دو سالوں کی چل سکتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے اس کو نوکری کہاں پہ ملے گی، اس کو کیا ایگریکلچر اس کے لیے ایک منافع بخش وہ سیکٹر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کہیں پہ دہاڑی لگاتا ہے یا لگاتی ہے تو اس کی جو تنخواہ بنتی ہے دہاڑی دار مزدور کی، کیا وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس سے اپنے کنبے کا پیٹ پال سکے؟ تو یہ ذرائع روزگار کے مواقع جب فراہم ہوں گے روزگار میں یہ گروتھ کے نتیجے میں، تو یقینی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ تفاوت جو ہے اس میں کمی آئے گی۔
انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ملکوں کو بھوک کے خاتمے کے لیے اقدام کی رفتار تیز کرنا ہوگی، جس میں حکومتی اور نجی اداروں کے علاوہ سماجی شعبے کو بھی اپنا سرمایہ اور وقت صرف کرنا ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی ایپیکس کورٹ میں ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی اپیل کی سماعت جمعرات کو ہوگی۔ ان پر توہین مذہب کا الزام ہے۔ یہ مقدمہ کئی برسوں سے جاری ہے اور اس پر خاصی بحث و تمہیز ہو چکی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ توہین مذہب کے مقدمے میں گزشتہ کئی سالوں سے جیل میں قید خاتون کی سزائے موت کے خلاف اپیل کی سماعت جمعرات کو کرے گی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں عدالت کا 3 رکنی بینچ آسیہ بی بی کی اپیل کی سماعت کرے گا۔ آسیہ کا تعلق مسیحی برادری سے ہے اور اسے 2010 میں توہین مذہب کے جرم میں ایک مقامی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی، جسے بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا۔ آسیہ بی بی پر الزام تھا کہ وہ جون 2009 میں پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں واقع اپنے گاؤں کی خواتین کے ساتھ بحث و تکرار کے دوران پیغمبر اسلام اور اسلام کی توہین کی مرتکب ہوئی تھی۔ تاہم آسیہ بی بی اس الزام سے انکار کرتی ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے اور بعض اوقات اس الزام کا سامنا کرنے والے افراد کو مشتعل افراد کے ہاتھوں سنگین اور مہلک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی ایک واقعات میں ملزموں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ کئی ایک کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ آسیہ بی بی کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج ہونے کے بعد سے وہ جیل ہی میں بند ہے۔ پاکستان میں ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں جب بعض لوگ اپنے ذاتی اعنات کی بنا پر بھی اپنے مخالفین، خاص طور پر غیر مسلموں کے خلاف اس قانون کے تحت جھوٹے مقدمات بھی قائم کرواتے رہے۔ اس بنا پر ملک کے اندر اور باہر انسانی حقوق کی تنظیمیں اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے مذہبی حلقوں کی اکثریت اس قانون میں کسی بھی قسم کی ترمیم کے خلاف ہے۔ پاکستان میں آسیہ بی بی سمیت متعدد افراد کو توہین مذہب کے جرم میں ملک کی ذیلی عدالتیں سزائے موت سنا چکی ہیں، تاہم اب تک ان میں کسی بھی مجرم کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا ہے کیونکہ ان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں اعلیٰ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ تاہم آسیہ بی بی کا معاملہ اس لیے بھی زیادہ بین الاقوامی توجہ کا مرکز رہا کیونکہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر نے نومبر 2010 میں آسیہ بی بی سے جیل میں ملاقات کے بعد توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس میں ترمیم کی بات کی تھی، جس کے بعد ان کے سرکاری محافظ ممتاز قادری نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ممتاز قادری کو اسلام آباد کی دہشت گردی کی عدالت نے سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں سزائے موت سنائی تھی، جس کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیل مسترد ہونے کے بعد ممتاز قادری کو رواں سال فروری میں پھانسی دے دی گئی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سعودی عرب نے کہا ہے کہ یمن میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے کی ناکہ بندی کو وہ جزوی طور پر نرم کر رہا ہے تاکہ پرامن شہریوں کا انخلا ممکن ہو سکے۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت یمن کو انسانی ہمدردی کی بنا پر امداد کی ترسیل زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس ملک کو بھوک کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ہیدر مرڈو کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
ہفتے کے روز یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک جنازے پر ہونے والے فضائی حملے میں 140 افراد ہلاک اور 500 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ بدھ کے روز سعودی عرب کی سرکاری میڈیا پر ایک پلان کا اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے غیر ملکی ہسپتالوں میں منتقل کیا جائے گا۔ یمنی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تقریباً 300 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ایک یمنی صحافی افرا ناصر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس وقت یمن میں علاج معالجے کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔
لائف از گیٹنگ ویری ویری ہارش ان مینی مینی پارٹس ان یمن۔ دی پرائسز آف فوڈ آر اسکائی راکٹنگ۔
یمن کے بیشتر حصوں میں زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں انتہائی زیادہ ہیں اور ادویات ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہسپتالوں کا تو ذکر ہی نہ کریں، وہ خالی پڑے ہیں اور وہاں پر آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ الفاظ تھے ایک یمنی صحافی کے۔ 18 ماہ قبل جب سے سعودی قیادت میں فضائی حملے شروع ہوئے ہیں، اب تک تقریباً 7,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں بیشتر تعداد شہریوں کی ہے۔ مشرق وسطی کے امور کے ایک ماہر پیٹر سیلسبری کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے لڑائی میں شدت آ رہی ہے، صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔
It is getting worse and worse each and every day. Yemen faces a starvation crisis and unless
حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یمن کو فاقہ کشی کا سامنا ہے، اور جب تک کہ خوراک اور پانی کی آزادانہ فراہمی کی اجازت نہیں دی جاتی، اور دوسرے اس سے ہٹ کر کہ کون سا فوجی گروپ کہاں ہے، ملک بھر میں فراہمی کی اجازت نہیں دی جاتی، تو پھر یمن کے کچھ علاقے مستقبل قریب میں قحط کے خطرے سے دوچار ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے مشرق وسطی کے امور کے ایک ماہر کے۔ جنازے پر فضائی حملے کے بعد امریکہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ حوثی باغیوں کے خلاف سعودی قیادت کے لیے اپنی حمایت پر نظر ثانی کریں گے۔ حوثی باغیوں کو ایران کا تعاون حاصل ہے، حوثی باغیوں کو ایران کا تعاون حاصل ہے، اور یہ یمن کے بیشتر حصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ شروع میں سعودی عرب نے جنازے پر فضائی حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا تھا، تاہم اب وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہا ہے۔ ایک یمنی سیاسی تجزیہ نگار نصر عربیہ کے الفاظ،
اٹ از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ، دے ڈس ریگارڈ دا یو این لاز، دا انٹرنیشنل لاز، دا ہیومینیٹیرین لاز، دا ہیومن رائٹس۔
یہ ایک خطرناک چیز ہے، یہ اقوام متحدہ کے قوانین، عالمی قوانین اور انسانی حقوق سے متعلق قوانین کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف یمن کے عوام بلکہ ہر انسان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے۔ یہ الفاظ تھے یمن سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ نگار کے۔ یمن میں جاری اس لڑائی کو اکثر بھولی ہوئی جنگ قرار دیا جاتا ہے، تاہم تجزیہ نگاروں کی نظر میں اس لڑائی کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے شعبے کے سربراہ نے جنیوا میں کہا ہے کہ بین الاقوامی نقطہ نظر سے ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی صدر کے طور پر منتخب ہونا خاصا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
جنیوا میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ زید راد الحسین نے کہا کہ امریکی صدارتی امیدوار ٹرمپ نے تشدد کے استعمال کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ تشویشناک ہیں۔
The comments point to a potential, should depending on the results of the election, for an increase in for instance،
جہاں تک کہ ان کے خیالات کے اثرات کا تعلق ہے تو اس کا انحصار انتخابات کے نتائج پر ہوگا۔ تشدد کے بارے میں کنونشن میں اس طرح کے تشدد کی ممانعت ہے، یا پھر کسی مخصوص کمیونٹی اور طبقے پر توجہ مرکوز کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ کے کئی بیانات ایسے ہیں جو میرے اور ہم سب کے لیے خاصے تشویشناک ہیں۔ انسانی حقوق کے سربراہ نے ایک ماہ قبل کہا تھا کہ امریکی سیاستدان ٹرمپ اور ولندیزی قوم پرست رہنما گرٹ ولڈر جیسے سیاستدان دنیا میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ان کے عہدے کا تقاضا ہے کہ مظلوم طبقات کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی جائے، کیونکہ ایسے لوگ پہلے ہی مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ میں روسی سفیر نے کہا ہے کہ مسٹر زید کو غیر ملکی لیڈروں اور حکومتوں پر تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایسے میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ ہے، کشمیر کے متنازع علاقے میں نام نہاد کنٹرول لائن کے نزدیک آبادی میں شہریوں کو خدشہ ہے کہ زلزلوں کی شدت سہارنے والی تکنیک کے ساتھ بنائے گئے نئے گھر سرحد پر گولہ باری سے تباہ ہو سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے عائشہ تنظیم نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں جا کر جو رپورٹ تیار کی ہے وہ سنتے ہیں اسد حسن کی زبانی۔
مقامی ڈاکٹر طاہر رحیم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں بنکر یعنی محفوظ کوٹھلی صاف کر رہی ہیں۔ انہوں نے اسے آخری مرتبہ تب استعمال کیا تھا جب وہ 10 سال سے بھی زیادہ وقت پہلے ہائی اسکول میں تھے۔
میں کوئی 9th class کا اسٹوڈنٹ تھا جب ہم یہاں رہ رہے تھے۔
I was in 9th grade when the firing started back in 1998.
تو اس وقت
that is when we constructed it.
سرحد پر ہونے والی شیلنگ کی علامتیں اب بھی یہاں در و دیوار پر گہرے سوراخوں یا پھر ان مارٹر گولوں کی صورت میں دیکھی جا سکتی ہیں جو مقامی افراد نے اپنے پاس محفوظ کر رکھے ہیں۔ سال 2003 میں دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا جس کے بعد گولہ باری رک گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد 2005 میں علاقے میں شدید زلزلہ آیا اور متعدد گھر منہدم ہو گئے۔ زلزلوں کے خلاف مدافعت رکھنے والے جو نئے گھر تعمیر ہوئے ہیں ان کی چھتیں اور دیواریں لوہے کی ہیں، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوبارہ کشیدگی اور سرحد کے آر پار فائرنگ کے واقعات کے بعد وہ خوفزدہ ہیں، کیونکہ نئے گھروں میں خود کو وہ کم محفوظ خیال کرتے ہیں۔ محمد بشارت چکوٹھی میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔
پہلے تو پکا تھا، اب جو ہے نا ٹین والا بنا ہے۔
We used to have a mud house before. Now we live in a tin house which is not safe.
وہ لوگ جن کے پاس پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے پچھلے دور میں بنکرز تھے وہ ان بنکرز کو صاف کر رہے ہیں، دیگر لوگ نئے بنکرز بنا رہے ہیں۔ ایسے بنکروں کی تعمیر مہنگا کام ہے، علاقے میں موجود کم ہی لوگ یہ خرچ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو خطرہ ہے کہ اگر یہ شیلنگ زیادہ وقت جاری رہی یا معمول کا حصہ بنتی ہے تو پھر 70-80% آبادی کو نقل مکانی کرنا پڑ جائے گی، لیکن ایسے وقت میں جب فصلیں کاشت کے لیے تیار ہوں تو اپنے گھروں اور اپنے مال مویشیوں سے دور ہونے کا مطلب خود کو معاشی مشکلات سے دوچار کرنا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے منگل کے روز نوجوانوں اور لڑکوں کے لیے اپنے اقدامات کی تشہیر کرتے ہوئے اپنی جوانی کے ایسے کئی فیصلوں سے متعلق بات کی جو ان کے خیال میں درست نہیں تھے۔ سنتے ہیں وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی یہ رپورٹ۔ صدر اوباما نے اسپورٹس نیٹ ورک ESPN پر ایک ٹاؤن ہال فورم میں مائی برادرز کیپر نامی اپنے پروگرام سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نوجوانی کے دنوں میں کئی طرح کے غلط فیصلے کیے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ماضی میں منشیات استعمال کرنے کی جانب بھی اشارہ کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں وہ گلیوں میں آوارہ پھرتا تھا اور منشیات کا استعمال کرتا تھا تو ہاں میں بھی یہی سب کرتا تھا، بس یہ تھا کہ میں چونکہ ہوائی میں تھا لہٰذا میں پکڑے جانے سے بچا رہا. اگر میں غلط فیصلے کر لیتا تو میں اس لت کا عادی ہو جاتا. میں نے بھی کئی طرح کے غلط فیصلے کیے تھے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اگر میں اس منزل تک پہنچ گیا تو آپ بھی یہاں پہنچ سکتے ہیں. مسٹر اوباما نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو مصیبتوں میں گھرنے سے بچانا اور سیدھے راستے پر رکھنا امریکہ کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، جو کہ آگے چل کر امریکی معیشت پر اثر انداز ہو سکتا ہے. مسٹر اوباما نے کہا کہ اگر دولت اور بے روزگاری کے درمیان فرق کو کم سے کم کر دیا جائے تو امریکہ کی معیشت کی افزائش میں 2% تیزی آ سکتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ 2% کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہے، لیکن یہ 2% جمع ہو کر اربوں ڈالر بن سکتی ہے، جس سے سبھی استفادہ کر سکیں گے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ وقتاً فوقتاً ایسے افراد کی نشاندہی کرتا رہتا ہے جو کسی دہشت گرد تنظیم کی کارروائیوں یا ان کے مخصوص ایجنڈے میں بنیادی حیثیت کی حامل ہوتی ہیں. یہ لوگ اکثر قیادت کا حصہ ہوتے ہیں یا پھر دہشت گرد تنظیموں کی مالی اعانت کرتے ہیں. تمام صورتوں میں وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے یا تو مرتکب ہوتے ہیں یا انہیں امکانی خطرہ خیال کیا جاتا ہے، یا پھر وہ ایسے نیٹ ورکس کا اہم تانہ بانہ بن جاتے ہیں جو دہشت گرد کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں یا ان کی تشہیر کرتے ہیں. ستمبر کے وسط میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے انتظامی حکم نامے 13224 کے تحت فتحی احمد محمد حماد کو خاص طور پر ایک عالمی دہشت گرد کا درجہ دے دیا. یہ ایک سیاسی قائد ہے جن کا تعلق فلسطینی اسلامی بنیاد پرست تنظیم حماس سے ہے، جو گزشتہ 9 برسوں سے غزہ کی پٹی پر حکمرانی کرتی رہی ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ حماس کے ایک سینئر عہدیدار کے طور پر فتحی حماد حماس کے لیے دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں. ان کا کہنا ہے
He was engaged in terrorist activity while serving as a senior member of Hamas, a US State Department designated foreign terrorist organization and specially designated global terrorist
organization. حماس کے ایک سینئر رکن کی حیثیت میں کام کرتے ہوئے وہ دہشت گرد کارروائی میں ملوث رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے حماس کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم اور خاص طور پر عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے. حماد حماس کے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اور اس حیثیت میں غزہ کے اندر ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں بھی رہی ہیں. اس پوزیشن میں وہ دہشت گرد اڈوں کے رابطہ کار رہ چکے ہیں. انہوں نے الاقصی کے نام سے ایک ٹیلی ویژن کا ادارہ قائم کیا تھا. اسے مارچ سن 2010 میں محکمہ خزانہ نے انتظامی حکم نامے 13224 کے تحت خصوصی طور پر ایک عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا. الاقصی ٹیلی ویژن حماس کے لیے ذرائع ابلاغ کا ایک کلیدی ذریعہ ہے، جو ایسے پروگرام نشر کرتا ہے جن کا مقصد بچوں کو اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ وہ بڑے ہو کر حماس کے لیے مسلح جنگجو یا خود کش بمبار بن جائیں. کسی کو دہشت گرد کا درجہ دینے کے بعد دہشت گردی میں ملوث تنظیموں یا افراد کا پردہ چاک کیا جا سکتا ہے یا انہیں الگ تھلگ کیا جا سکتا ہے. اس کارروائی کے نتیجے میں امریکہ کی حدود و قیود میں ایسی تمام املاک کو جن میں فتحی احمد محمد حماد کسی طور پر بھی شریک کار ہو منجمد کر دیا جائے گا، اور امریکہ کے کسی فرد کے لیے اس بات کی ممانعت ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی لین دین کرے. فتحی حماد کو ایک عالمی دہشت گرد قرار دے کر امریکہ نے ان کی تمام املاک یا بینک اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا ہے اور بین الاقوامی بینکنگ نظام تک ان کا راستہ بند کر دیا ہے، جن سے ان کے اور ان کے ساتھی سازشیوں کے لیے یہ مزید مشکل ہو جائے گا کہ وہ حماس کے تباہ کن ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں ارسلان شریف۔ دنیا بھر میں اینٹی بائیوٹکس پر بڑھتے ہوئے انحصار کو کم کرنے کے لیے ایک نیا آلہ تیار کیا گیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں موجود سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق کم از کم 20 لاکھ امریکن ہر سال ادویات کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہونے سے پھیلنے والے بیکٹیریا کا شکار ہوتے ہیں، اور قریب 23,000 لوگ ہر سال اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں جس میں زندگی اور موت میں صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ ان کے پھیلنے والے بیکٹیریا کا صحیح وقت پر پتہ چلایا جا سکے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے بایولیو نامی ایک کمپنی نے مائکرو ویو اوون کے سائز جتنا ایک آلہ تیار کیا ہے۔ اس آلے کو ایسے افراد بھی استعمال کر سکتے ہیں جو طبی امور کے بارے میں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ یا تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ آلہ پہلے بیکٹیریا کو ایک خاص ماحول فراہم کر کے اس کا نمونہ تیار کرتا ہے اور پھر اس کا تجزیہ کر کے نتائج فراہم کرتا ہے۔ اس آلے کی مدد سے بیکٹیریا کے سیمپل یا نمونے کو تمام مراحل سے گزار کر نتائج فراہم کرنے تک تقریباً 9 سے 16 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ ابھی تک یہ آلہ صرف جانوروں پر آزمایا گیا ہے، لیکن اس کی بنانے والی ٹیم کا کہنا ہے کہ اس کو بڑی آسانی سے انسانوں پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
В моменті, коли можемо оптимізувати лікування звіжонт, зужити мені антибіотиків, можемо робити
Дем'ян Андрес Джескі, جو اس آلے کو بنانے والی ٹیم کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر ہیں، کا کہنا ہے کہ اس مشین کے استعمال سے ہم جانوروں کا علاج بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، جس سے انہیں کم اینٹی بایوٹک ادویات دینی پڑیں گی۔ ایسا کرنے سے ہم صرف جانوروں کو نہیں بلکہ ان تمام صارفین کو بھی مدد کریں گے جو ان جانوروں کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب لیبارٹریوں میں پرانے ڈائی اور کیمیکل کے استعمال کی جگہ جدید آپٹیکل سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔
می ویکوجستویمی واشنے تن لاسر دو تگو ژبی دوویدیت شے یاکی اس گتونک باکتری کاژدا اس باکتری۔
اب ہم بیکٹیریا کی اقسام معلوم کرنے کے لیے صرف لیزر کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر بیکٹیریا ایک الگ طریقے سے پھیلتا ہے اور ایک الگ شکل اختیار کرتا ہے جو لیزر کی مدد سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مشین بوقت 20 نمونوں کے نتائج فراہم کر سکتی ہے اور ان کے نتائج آن لائن سیو کیے جاتے ہیں۔ لوکاس پولیگ جو بایولیف کے جنرل مینیجر ہیں، کا کہنا ہے کہ ہماری ایجاد کردہ مشین کیفیٹیریا اور ریسٹورانٹ میں بآسانی استعمال کی جا سکتی ہے، جہاں سیلمونیلا نامی بیکٹیریل انفیکشن عمومی طور پر کھانے سے پہلے یا بعد میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بیکٹیریا بہت تیزی سے پھیلتا ہے، اس کی شناخت کرنا بہت آسان ہے۔ ایسا کرنے سے ہم لوگوں کو پھیلنے والی بیماریوں سے پہلے ہی آگاہ کر کر بچا سکتے ہیں۔ جیسے جیسے اینٹی بایوٹک ادویات مختلف اقسام کے بیکٹیریا پر بے اثر ہو چکی ہیں، کچھ ڈاکٹرز اینٹی بایوٹک کا استعمال ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اس مشین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کوئی بھی ڈاکٹر یا تھوڑی بہت طبی امور کی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص کر سکتا ہے۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھے محمد ارسلان شریف اور انجینئر تھے سڈرک فرینکلن۔ سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Thank you.